أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو آپ لوگوں کے جیسا میں امید کرتا ہوں کہ یادداشت میں محفوظ ہوگا کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا آئی تھنک فیبرری سے آبجیکٹیو اور آبجیکٹیوٹی آف لائف اور اس کے حوالے سے تین بنیادی جو ستون یا ارکان تھے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے کہ پہلا ہے علم، دوسرا ہے عقل اور تیسرا ہے بندگی. اور بندگی کے ساتھ جو چیز ریلیٹڈ ہے کنیکٹڈ ہے وہ عبادات کا نظام. لیکن اس میں جو ہمارا مین ایمفیسس رہتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ انسان کے لیے ظاہراً زندگی میں کوئی عمل کرنا امپورٹنس نہیں رکھتا ہے جب تک کہ وہ عمل اپنے پیچھے یعنی جو نیت ہے حقیقتاً وہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے. اب جیسے میں مثال کے طور پر آیت اللہ جوادی عملی کا ایک درس میں پڑھ رہا تھا کہ ان سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ چیریٹی کرتے ہیں، حیوانات کے ساتھ یعنی ان پر رحم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی مطلب خدا کی بارگاہ میں جنت یا اگلے عالم میں ترقی اور وہ سب چیزیں کس طریقے سے موجود ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب جو دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ بنیادی طور سے اگلے عالم میں یا عالم حقیقت میں جو ترقی ہے وہ خدا کی خاطر عمل کرنے سے ملے گی، نہ کہ فقط ظاہراً ایک عمل کرنے سے. چاہے وہ عمل جو ہے وہ آپ کو اچھے ہی نہیں، اس کا ایک جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرم میں استعمال کروں جو انہوں نے استعمال کیا تھا کہ کسی پر رحم کھا کر کچھ دینا جو ہے وہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ انسان کا کمال یعنی دوسرے کو اکرام کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر خدا نے قرآن کریم میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، بلکہ کیا کہا ہے، یتیم کا تم کیا نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، ولا تکرمون الیتیم. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یعنی آج بھی ہم کئی چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بیسیکلی یہ جو چیز ہے. اور ایک جملہ انہوں نے اور بھی کہا اور میرے خیال ہے میں بھی پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر کام جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم کسی نہ کسی حیوان کے ساتھ مشترک ہیں. یعنی جتنی بھی ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے اس میں اگر ہم اپنے کاموں کی لسٹ بنائیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو وہ ہر کام جو ہے نا کسی نہ کسی حیوان میں مل جائے گا آپ کو. یعنی ایون ایون یہ والا کام کہ جسے آپ کہیں کہ رحم کرنا، مہربانی کرنا، کھانا کھلانا، گھر بنا کے رکھنا بچوں کو، اس سارے کے سارے کام حیوانات کے اندر ہیں. تو اگر ہم اپنی پوری زندگی میں وہی سارے کام کرتے رہے کہ جو حیوانات کر رہے ہیں تو پھر ہماری انسانیت کہاں پر ہے؟ کیونکہ حیوان اور انسان کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟ حیوان اور انسان کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوان کی زندگی اس جسم کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن انسانی زندگی جسم کے مرنے کے بعد باقی رہے گی. یہی اصل فرق حیوان میں اور انسان میں. تو اب اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اگر کام کرنے کی بات ہے تو ہم سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہیں کہ جو حیوانات بھی کرتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں، وہ بھی فیملی ریز کرتے ہیں، وہ بھی بچے پالتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایک عاطفی کا برتاؤ رکھتے ہیں. اور اس کے بہت واقعات ہیں، بہت مثالیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے اینیمل ورلڈ کو اسٹڈی کیا ہے اس کو آپ دیکھیں، سب کا سب ملے گا آپ اس قسم کی چیزیں. تو ہم کیا کمال کر رہے ہیں پھر؟ یعنی ہمیں جو آگے والی لائف ہے، اٹرنل لائف ہے، اس میں کس بنا پر کمال نصیب ہو، کس بنا پر جنت ملے، کس بنا پر ابدی اور دائمی نعمتیں عطا ہوں. تو بیسیکلی یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں مسلسل توجہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ جو مین پرابلم آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یعنی جس طریقے سے ہماری زندگیوں کا پورا انفراسٹرکچر اور ڈھانچہ بنا ہوا ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً ان چیزوں پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں, آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آج انشاءاللہ میرا ارادہ یہی ہے کہ آج آپ لوگ زیادہ بات کریں تاکہ ہم اس ٹاپک کو اس طریقے سے کنکلوڈ کر لیں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی, پھر اس کے بعد مجھے بار 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 اس چیز کو لے جانے کی ضرورت نہ پڑے ڈسکس کرنے کی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم اسپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, سمجھنا, کسی بات کا سمجھنا آپ کی نظر میں سب سے اہم ہے, کسی چیز پر یا اچھا یا نیک عمل کرنا ظاہراً آپ کی نظر میں سب سے زیادہ اہم ہے, یا آپ کی ذات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا تصدیق کرنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ سب سے زیادہ؟ یعنی میری بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ زندگی میں ہمارے مختلف وہ چیزیں ہوتی ہیں. تیسری بات, عام طور سے ہمارے سلیبس سے ذرا باہر ہی رہتی ہے, یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کی معرفت حاصل کر لیں, ایک چیز کو جان لیں, فہم, انڈرسٹینڈنگ, کمپریہنشن ڈیولپ کر لیں, بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ہماری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر عمل کر لیں, اپنا اعمال کا ذخیرہ بنا لیں, نیک, یعنی اس میں ہم اعمال کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا ایک پہلو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا اندر ڈیپ ڈاؤن انر سیلف وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا ریجیکٹ کر رہا ہے, یعنی اس جگہ تک. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے ہماری توجہ یہاں تک, بتائیں تھوڑا سا اس پر کمنٹ کریں آپ لوگوں نے اس بات کو فیل کیا ہے اپنی لائف میں, یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں, کہ ہم نے مثال کے طور پر نماز ادا کی, ٹھیک, ہم نے جس حالت میں نماز ادا کی وہ یہ حالت تھی کہ میری ذات اور میرے دل کی گہرائیاں اس بات کو اوکے کر رہی تھیں, کنفرم کر رہی تھیں, ایکسیپٹ کر رہی تھیں, خوشی محسوس کر رہی تھیں کہ یہ کام حق ہے. اس حالت میں نماز ادا ہوتی ہے, یعنی کیفیت سرور میں, لذت میں, یا اس حالت میں کہ آپ یعنی یہ کہیں کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں یہ عین حق ہے. یہ چیز ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں فیل کر رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں. سب سے اہم یہ بات ہے, اور یہی چیز انسان کے ساتھ حقیقتاً ہمیشہ باقی رہنے والی اور آگے جانے والی ہے. یعنی اس جگہ پر اپنا جائزہ ہمیشہ لیں, یہ نہیں کہ میں نے یہ کام کر لیا, میں نے اس بات کو سمجھ لیا, نہیں. آپ کا انر سیلف ڈیپ ڈاؤن وہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ سمجھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے اس کا تاثر یا اس کی کیفیت کیا ہے. چلیں بہرحال, جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے مجھے آج ان پٹ ملے, تو اسی حوالے سے ہم نے علم, عقل اور بندگی کے عنوان سے کچھ آیتیں, اور پلیز اس میں اب وہ نہ کیجیے گا, تکلف نہ کیجیے گا بات کرنے میں, ٹھیک ہے؟ اور خدا نخواستہ ہمارے درمیان ایسا کوئی نہیں ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہو یا کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو, کیونکہ سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ ہم ایک جگہ اور ایک مقام تک پہنچیں. علم کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی کہ علم کیا ہے, علم بتائیں, علم انسان کی جان پر ایک حقیقت کا کھل جانا, روشن ہو جانا, اور اس طریقے سے کہ اس حقیقت کے بارے میں انسان کو اپنی ذات میں کوئی شک باقی نہ رہے. جب انسان کسی بھی شے کے بارے میں اس مقام تک پہنچ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اس کا عالم ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ علم کے حوالے سے ہم نے کافی بات کی تھی, لیکن علم میں جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ علم ہونے کے بعد بھی انسان کی نجات گارنٹی, عالم ہونے کے بعد بھی یا کسی شے کے بارے میں معرفت رکھنے کے بعد بھی انسان کی نجات گارنٹیڈ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں ذرا یہ دو آیتوں پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں اپنے, اگر آپ موبائل نکال لیں اس میں, تو یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ ہے قارون کا, ٹھیک ہے؟ اور قارون کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس کی دولت بے حساب تھی, اور صرف اس کے جتنے بھی کہہ لیں کہ خزانے تھے، یا آج کے زبان میں ہم کہیں کہ جتنے سیلرز تھے جہاں پر اس کا سرمایہ جمع ہوتا تھا، صرف ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی، اتنے زیادہ اس کی دولت، یعنی دنیاوی لحاظ سے کہہ لیں کہ بے حساب دولت تھی. اور قارون کو جب کہا گیا مومنین کی طرف سے جس معاشرے میں وہ تھا، اور قارون ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس سے جب کہا گیا کہ تم یہ تکبر اور بڑائی اور یہ والی چیزیں نہ کرو، اور اس سے پہلے والی آیت بھی بڑی زبردست ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی موضوع بحث نہیں ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ، کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ اور تلاش کرو، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی تم کو ملتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اپنے لیے عزت اور شرف والی زندگی لو اور آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرو. اس نے کیا جواب دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا کچھ بھی میرے پاس ہے یہ کسی اور کی مہربانی تھوڑی ہے کہ میں کسی اور کی سنوں. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی یہ جملے موجود ہیں کہ انہوں نے کہا، حضرت شعیب نے جب کہا ناپ تول نہیں کرو، یہ چیزیں کم زیادہ نہیں کرو، لوگوں کو پورا دو ان کا حق، تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف بھی نہیں کریں؟ آپ کہاں سے آگے ہمیں بتانے کہ ہم اپنے مال میں کیا کریں؟ اب یہ بھی ایک عجیب منطق ہے، یعنی یہ بھی ایک عجیب منطق ہے کہ بھائی مال میرا ہے، چیزیں میری ہیں، سرمایہ میرا ہے، جو دل چاہے گا کروں گا، کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ یہ کرو یا نہیں کرو. بہرحال تو اس نے بھی کیا کہا، اوتی تو ہوں اعلی علم عندی. اس میں تھوڑا سا تجزیہ کر کے مجھے بتائیں، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کیا ایبسولیوٹلی رانگ ہے کہ میرے علم کی بنیاد پر جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، جو مجھے دیا گیا ہے وہ میرے علم کی بنیاد پر ہے. عندی وہ علم جو میرے پاس ہے، علم عندی یعنی میرے پاس جو علم ہے، جو کچھ بھی مجھے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے دیا ہے اور وہ ہے، لیکن یہ اللہ نے جو ہے یہ مجھے کوئی چیریٹی یا خیرات میں نہیں دیا ہے، بلکہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں اپنے علم کی بنا پر. اب یہ جو جملہ ہے پہلا، یہ اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے قارون کا ان لوگوں کے ایڈوائس کے مقابلے میں، کہ جو کہہ رہے تھے کہ تم اس طریقے سے زمین پر غرور تکبر مت کرو اور فلاں فلاں یہ کام انجام دو، تو یہ جملہ پہلا سوال ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن علم کی جو تعریف ہے ان جنرل، کہ کسی شے کی حقیقت کا کھلنا، اب وہ دنیا نے جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر سائنسی یا دنیاوی علوم، تو علوم تو ہے نا وہ، یعنی آپ کے اوپر ایک حقیقت روشن ہوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، یعنی پھر جو علم ہے یہاں بھی علم ہے، ٹھیک ہے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، علم کی بنیاد پر میں نے اتنی کثیر دولت حاصل کی ہے، میں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا. جو ہم نے تین آیتیں علم کے لحاظ سے پڑھی تھی نا، سورہ فاطر کی جو آیت تھی، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ بے شک بندوں میں سے علماء ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی میں خشیت کرتے ہیں. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ زندگی میں اہم ترین بات کیا ہے؟ اہم ترین بات کچھ سمجھنا یا کام کرنا نہیں ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان کا انر سیلف حقیقت کو کی گواہی دے کہ یہ صحیح ہے، مطمئن ہو جائے، پرسکون ہو جائے، مسرور ہو جائے اس سے، یہ اہم ترین بات ہے. اور آپ غور کریں یہی نہیں ہوتا ہے، بہت دفعہ ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں، اکتائی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں، ایسے ہی بس لپیٹ رہے ہیں یا اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں. تو پھر اس کو کنکلوڈ کریں کیا ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علم درست ہے، علم کی بنا پر آپ نے بہت کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑے ہو گئے، بہت دولت جمع کر لی، بہت سرمایہ اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہے علم ہی آپ کو دے رہا ہے، صحیح. آج کی دنیا میں بھی جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جتنا بھی فن و ہنر ہے اس کی بنیاد علم ہی ہے نا، بغیر علم کے تو فن اور ہنر وجود میں نہیں آتا ہے. ٹھیک، لیکن اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ خشیت ہے. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وما یعقلها الا العالمون. عقل ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ علم اور عقل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں ہے, علم کے بعد عقل ہے. علم کے نتیجے میں انسان کو عاقل ہونا چاہیے, ورنہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں کہ کیا بنو امیہ جو تھے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی فضیلت سے جاہل تھے؟ نہیں جاہل تھے, لیکن ان کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ عقل نہیں تھی. وہ اس جہالت میں مبتلا تھے کہ جو مخالف عقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک خطرہ علم کا, نمبر ون خطرہ علم کے حوالے سے. اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ یہ نگیٹو ڈائمینشنز ہیں, نگیٹو ڈائریکشنز ہیں, ٹھیک ہے, علم کی جو ہو سکتی ہیں. اگلی آیت جو ہے نا وہ اور زیادہ خطرناک ہے, بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. یہ سورہ جاثیہ ہے, سورہ جاثیہ نمبر 20. جو شخص بھی عالم ہوتا ہے نا, عالم ہوگا تو اس کے ہاتھ میں وسائل آئیں گے. جو بھی عالم ہوگا ظاہر ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے نا, جب بلند ہوگا تو اس کے ہاتھ میں وسائل آئیں گے, اور وسائل آئیں گے تو ڈیفینیٹلی دنیاوی اعتبار سے وہ بہت رچ ہو سکتا ہے. جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ دولت مند کرتا ہے. یہ نہیں ہے حسین بھائی, علم جو ہے نا ہمیشہ, جو صحیح علم ہے وہ انسان کو ہمیشہ دولت مند کرتا ہے. آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ سائنس, ٹیکنالوجی, ریلیجن. دیکھیں جہاں جہاں بھی علم آ رہا ہے نا, سوری دولت آ رہی ہے نا, اس کی بنیاد علم ہے, یعنی مثال کے طور پر. لیکن بات کیا ہے آپ نے, جیسے اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کتنا صحیح ہے نہیں ہے, لیکن آج کل جو پچھلے 10-12 سال سے وہ سٹوریز بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہیں نکولا ٹیسلا والی, کہ لوگوں نے جن میں نام آتا ہے کہ اس کا جے پی مورگن کا شاید نام آتا ہے, ویسٹنگ ہاؤس کا نام آتا ہے, کہ جو بہت بڑے بڑے انٹرپرینیور تھے, کہ جنہوں نے سارا اسی کو اس کو یوٹیلائز کیا. تو دولت تو علم سے ہی آ رہی ہے, یعنی کہ جو کہیں بھی دولت کی بنیاد کیا ہے ابھی تو, یعنی رفتہ کر کے, کہ جب آپ کا پورا معاشرہ اور سوسائٹی کی طرف جب آپ بات کر رہے ہیں تو سوسائٹی اور معاشرے کو ہائی جیک کر لیا ابلیسیت اور شیطانت اور طاغوتیت نے. اس وقت انسانی معاشرتی نظام جو ہے ان میں ان کے رولز چل رہے ہیں, بیس وہاں بھی علم و ہنر ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ شیطان یا شیطانت ہو یا کوئی بھی ہو, غلط رستے سے کوئی بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا ہے. غلط رستہ سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ جن لوگوں نے تحقیق کی, علم کو درک کیا, اصول بنائے, قوانین بنائے, اسی کی بنیاد پہ ہی سب کچھ ہے نا, جب کہیں سے کچھ کا کچھ ہو گیا. لیکن اس کو ان لوگوں نے مختلف شکلیں اور حالتیں اور وہ سب دیکھے, یعنی جیسے, بہرحال ہم بالکل الگ چلے جائیں گے, اپنی گفتگو سے ہٹ جائیں گے. اب اس پہ غور کیجئے گا کہ اصل جو جتنی بھی دولت کی دنیا میں یا رفاہ کی جو بنیاد ہے وہ علم و ہنر ہی ہے. باقی لوگ اس کو ہائی جیک کر لیں, باقی لوگ اس کو مس یوز کر لیں, وہ ایک الگ بات ہے. اس پر انشاءاللہ بعد میں اس آیت کو دیکھتے ہیں. بات ہم نے بھی یہی بات کنکلوڈ کی کہ علم حاصل کرنے کے بعد جو نتیجہ برآمد ہونا چاہیے وہ خشیت قلبی کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے. علم یعنی کہ ان آیتوں کو وہی میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے کنیکٹ کریں کہ دو جو بات ہی کہ وما یعقلها الا العالمون, کہ جو علم ہے اس پر عمل کرو اس کی راہ پر تاکہ عاقل ہو جاؤ, اور علم اگر آئے تو خدا کی بارگاہ میں, یعنی جس نے تم کو سب کچھ دیا ہے اس کے آگے تمہارا دل جھک جائے. تو ایسے بھی عالم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کے بارے میں بھی آیت اللہ جوادی عملی کا بہت, یعنی کہ یہ میں انہی کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے بھی زیادہ تر قرآنی گفتگو کرتے ہیں اور قارونی فکر رکھتے ہیں. کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, ائمہ کی حدیثیں سب کچھ سنائیں گے, لیکن ہماری فکر کی بنیاد یہی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے علم کی بنا پہ ملا ہے, اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. اور پھر وہی بات کہ جو قارون کی فکر میں تھی کہ جب یہ میرا ہے مال تو میں کیوں نہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو صرف کروں, پھر مجھے کون روک سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے مال میں تصرف نہ کروں. تو اسی کو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ گفتگو قرآنی کرتے ہیں, فکر قارونی رکھتے ہیں, یہ قارونی فکر ہے. ٹھیک ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ خطرہ علم کا, علم کے بعد, یعنی علم کے بعد ایک رستہ عقل اور خشیت والا ہے, ایک رستہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, دوسری آیت جیسے میں نے کہا سورہ جاثیہ کی کہ جو بہت زیادہ خطرناک ہے, اس کا ذرا بتائیں مجھے ترجمہ کیا ہے. من اتخذ, اس کو جس نے اتخاذ کر لیا, پکڑ لیا, گریب کر لیا, الہہو ہوا ہو, اپنی ہوا کو الہ کے طور پر, اپنے معبود کے طور پر. یہاں میں ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ الہ کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اب یہ اگر اس لفظ کا مطلب نہیں پتا تو یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ یہ تو کلمے کے پہلا, یعنی کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ کے ذہن میں الہ کا, اب ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو اس بارے میں ہوشیار کرتا جا رہا ہوں کہ الہ کا مطلب معبود نہیں ہے, اور اسپیشلی اس سینس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. الہ کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو ہر اعتبار سے جس کو آپ اتھارٹی کا, پاور کا, کمال کا مرکز و منبع سمجھتے ہیں, اور وہ اپنے کمال لا متناہی کی بنا پر اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے, یہ ہے الہ. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاور سینٹر جو ہے, یعنی کہ وہ چیز جس کے جو انہیں اپنے آگے جھکا رہی ہوتی ہے, جو انہیں اپنی اتھارٹی کا قائل کر لیتی ہے, وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ ان کی ہوا, یعنی ویمز, فینسیز, خیالات. اب ویمز اور فینسیز اور خیالات اس ہوا میں کیا چیز ہے؟ کیا کیا آئے گا؟ ریاست, دولت, شہرت, دنیاوی عزت, ایون ظاہری علم. یہ جو علم بھی ایک ہوا و حوث بن جاتا ہے, علم بھی ہوا و حوث بن جاتا ہے کہ یعنی کہ جس کی بنا پر کہ انسان کیا کرے کہ میں بس زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں یا زیادہ سے زیادہ ہنر حاصل کروں تاکہ لوگوں پر اپنی برتری جتاؤں, تاکہ لوگوں پر یعنی ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو اوپر دکھاؤں. ہوا, یہ ہوا چھوٹا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی ہوا کو اس نے کیا کیا؟ اپنا الہ بنا لیا. الہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے آپ ایک ایسے کمال اور قدرت اور قوت کے قائل ہوں کہ آپ اس کے آگے جھکتے ہیں, وہ الہ ہے. اب اس کے بعد خدا کیا کر رہا ہے؟ اگلا جملہ کیا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے؟ اور جیسے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کئی دفعہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام جو ہے نا یہ شیطان کرتا ہے, فلاں کام خدا کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو سمجھائی ایک بات کہ شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی انڈیپینڈنٹلی. اگر شیطان کسی پر مسلط بھی ہوتا ہے تو اذن خدا سے ہوتا ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہوتا ہے, خود سے کچھ نہیں کر سکتا. جس کو امام خمینی نے بیان کیا تھا شاہ آبادی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ شیطان کیا ہے, بتائیں, یاد ہے کسی کو شیطان کیا ہے؟ قلب معلم ہے. قلب معلم, قلب معلم کا مطلب کیا ہے؟ سدھایا ہوا, تعلیم دیا ہوا کتا, یعنی اللہ کے دربار کا سدھایا ہوا, یہ تعلیم دیا ہوا کتا ہے وہ. اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی تھی کہ جو شخص بھی گھر میں آتا ہے اور گھر والے سے شناسائی رکھتا ہے, وہ کتا کان دبا کے بیٹھا رہتا ہے, کچھ نہیں کرتا اس کو, لیکن جو گھر کے مالک کا غیر ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قلب معلم ہے, قلب معلم. اسی وجہ سے انبیاء کے واقعات اگر آپ دیکھیں نا, انبیاء سے جب شیطان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس نے ان کو حکمت کی باتیں بتائی ہیں, اس لیے کہ نبی کے پاس اس کو کوئی چیز نہیں ہے کہ نبی کو جو ہے وہ جا کے یہ بہکا دے وہ بہکا دے, نبی اس کو کوئی رستہ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے چلیں, بہرحال یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. اضلہ اللہ علی علم, جس نے اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیا, کیا کرتا ہے خدا اسے سب سے پہلے؟ علم کی بنیاد پر اس کو گمراہ کرتا ہے. ہاؤ ڈینجرس, ہاؤ ڈینجرس. یعنی اب اس کو, اب آپ دیکھیے اس کی مثال آج کل کی دنیا میں, اور یہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اصل چیز کسی بات کا سمجھنا نہیں ہے, اصل چیز آپ کے انر سیلف کا ٹروتھ کے ساتھ الائن ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیشہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے. اس بات پہ نہیں خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ مجھے فلاں چیز سمجھ میں آ گئی, مجھے, میں نے اتنے نیک اعمال کر لیے. نہیں, آپ دیکھیں ادھر اندر کی کہانی کیا ہے. یہاں سے جو وہ آواز ہے کہ اے خدا تو حق ہے, تیرا نظام حق ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یہ آواز آپ کے اندر سے برآمد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, یہ اصل بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. اور یہ کون کر رہا ہے کام؟ علم کی بنا پر گمراہ کون کر رہا ہے بتائیں؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یعنی ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان گڑبڑ کر دیتا ہے, یہ کون ہے جو گمراہ کر رہا ہے علم کی بنیاد پر؟ یعنی اس نے جتنا علم حاصل کیا ہے میتھمیٹکس میں, فزکس میں, ایسٹرونومی میں, پی ایچ ڈی ہیں اور 20-20 سال کی ریسرچ ہے, نتیجہ یہ. کیوں نتیجہ یہ؟ اس لیے کس کو پوج رہے ہیں, کس کے آگے جھکے میں, گردن کس کے آگے جھکی ہوئی ہے؟ اپنی ہوا کے آگے جھکی ہوئی ہے. حق کو قبول نہیں کیا, سچ کو قبول نہیں کیا. اور اس کے آگے کیا کرتا ہے؟ ختم علی سمعہ و قلبہ, اس کی سماعت اور قلب پر مہر لگا دیتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوۃ, اور اس کی بصیرت پر پردے ڈال دیتا ہے. یعنی سما بصر و فؤاد کا یہ حال ہوتا ہے. فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. نہیں, آپ اگر بالکل شروع میں جا کے دیکھیں نا تو میرا خیال ہے وہاں بھی ایسے ہی بیان آپ کو ملے گا, سورہ بقرہ کے ایک دم بگننگ میں. ہاں,
تو منافق اور جو صاف
میں, یعنی اس میں جو تین چیزیں ہیں, اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کو تین چیزیں دی تھی. کیا تین چیزیں دی تھی؟ سمع, بصر اور فؤاد یا قلب. یہ تین چیزیں ہی ہیں نا کہ جن کے ذریعے سے انسان گریسپ کرتا ہے, عالم بنتا ہے, اوپر جاتا ہے, حقیقت سمجھتا ہے. تینوں کی تینوں چیزوں کا یہ حال ہوگا. یعنی سماعت اور قلب پر مہر ہے. مہر کا کیا مطلب ہے؟ یہ اب اس میں کچھ نہیں جا سکتا. سیل اگر آپ نے کر دیا تو اندر کچھ بھی نہیں داخل ہو سکتا. اور بصیرت پر پردے ڈال دیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی نظر نہیں آ سکتا. اگر آنکھوں پر کسی کے پٹی باندھ دیں آپ, پردے ڈال دیں, تو کیا نظر آئے گا اس کو؟ تو چلیں تھوڑا سا دہرائیں کہ علم کے کیا خطرناک اسپیکٹ ہیں. علم کے خطرناک اسپیکٹ کیا ہیں؟ یعنی انسان نہیں, اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں کہ انسان اپنے علم کی بنا پر اپنی کامیابی, یعنی اپنی کامیابی کو اپنے علم کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دے, یہ خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے جو امام صادق علیہ السلام نے حدیث عنوان بصری میں کہ جو عرفاء کے نظر میں پہلا تربیت کی پہلی سیڑھی ہے, اس میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو صرف اور صرف امانت دار سمجھو. یعنی جتنا کچھ بھی تمہارے پاس ہے تم اس کے حوالے سے صرف امانت دار ہو خدا کی طرف سے. That's it. اس سے آگے کچھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ میری دولت ہے, یہ میرا سرمایہ ہے, یہ میری اولاد ہے, یہ میرا گھر ہے. اس سے زیادہ اس کو کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف تم امانت دار ہو, اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ حق امانت کو جو صاحب ہے اس کو صحیح طریقے سے حوالے کر دو, بس. That's it. ٹھیک ہے. تو اصل خطرہ علم کا کیا ہے کہ جب انسان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ مجھے جو کچھ کامیابی مل رہی ہے وہ میرے علم کی بنا پر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو عالم سمجھیں تو کیا کریں آپ؟ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو عالم سمجھیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ خشیت تو ہے, لیکن اور ایکٹ کیا کرنا چاہیے آگے؟ کیسے ظاہر ہونا چاہیے وہ آپ کی ذات سے, آپ کے وجود سے؟ درست. یعنی اس علم سے زندگی کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں, ایک بات. اور دوسری بات, ہمیشہ اس علم کا شکر ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ کہیں کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا, تو نے اپنے فضل سے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا. یہ ہے علم کے بعد کے مراحل. ٹھیک ہے, وہی خشیت. خشیت سے کا نتیجہ اس صورت میں نکلنا چاہیے. یعنی جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک خاتون آئی, ایک عورت آئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس, اور اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ بہت بوڑھی ہے اور وہ آپ کے پاس خود نہیں آ سکتی ہے, تو آپ مجھے اس کے کچھ نماز کے مسائل ہیں وہ ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے, نماز آپ نے کہا پوچھو. اب اس نے جو پوچھنا شروع کیا, ایک سوال, دو سوال, تین سوال, دس بارہ سوال, آپ نے پورے مطلب پیار محبت خندہ پیشانی سے اس کو آپ جواب دیتی رہیں دیتی رہیں, تو آخر میں وہ خود شرمندہ ہو گئی. کہنے لگی کہ میں تو آپ سے ایک دو سوالات کی بات کی تھی اور یہ تو اتنے ہو گیا, اتنا ٹائم ہے, میں بہت شرمندہ ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, بالکل بھی اس میں کوئی بات نہیں ہے, تمہیں جتنا پوچھنا ہے پوچھو, مجھے کوئی پرابلم نہیں. اور آپ نے اس کو ایک مثال دی. اچھا, اب یہ جو مثالیں ہیں نا, یہ واقعی ہم جیسے دماغ کے لوگوں کے لیے بڑی کارآمد ہیں. کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو ایک لاکھ, اب ظاہر ہے ایک لاکھ اس وقت بے انتہا بہت بڑی رقم ہے اس زمانے میں, کہ اگر ایک لاکھ دینار دینے کے لیے کسی کو بلایا جائے کہ تم آؤ لے جاؤ, کیا وہ ایک لاکھ دینار اس انسان کو بوجھ لگیں گے؟ بس سادہ سی بات ہے, لیکن سو بیوٹیفل. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے دینار سکے ہوتے تھے, نوٹ تو تھے نہیں. کہ اگر ایک لاکھ دینار کسی کو کہا کہ تمہاری اجرت ہے, تمہارا ہدیہ ہے, اور اس کے لیے بلایا جائے اور اسے کہا کہ یہ لو, تو وہ اس کو لینے کے لیے خوشی خوشی جائے گا یا اس کو بوجھ سمجھے گا کہ وہ اتنا سارا کیسے اپنی پیٹھ پہ لا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ہر سوال جو تم مجھ سے کر رہی ہو, اس کے بدلے میں خدا کی طرف سے مجھے فرش سے لے کے عرش تک اگر جواہرات سے بھر دیے جائیں تو ہر ہر سوال کے جواب میں مجھے اتنا اجر نصیب ہو رہا ہے, تو مجھے کیسے برا لگے گا تمہارا سوال کرنا یا تم کو جواب دینا؟ ٹھیک ہے, یہ ہیں علم کے آفٹر ایفیکٹس. اگر واقعاً انسان, یعنی اس بنا پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ اس کو دیکھیں اپنے آپ کو, کیونکہ یہ باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہیں, ان پر ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتے رہنا ہے. کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا نا, آیت اللہ جوادی عملی نے, یہ بلا وجہ نہیں کہا ہے کہ زبان قرآنی ہے, فکر قارونی ہے, بلا وجہ نہیں کہا ہے. اکثریت انسان اس چیز میں مبتلا ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ جو کچھ, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا, اسی وجہ سے تو ہمارے پاس یہ وہ آتی ہے, میں کیوں اس بات میں خرچ کروں, میں کیوں اس کو دوں, کیا خالی میں ہی رہ گیا ہوں خرچ کرنے کے لیے, اینڈ سو آن. اس قسم کے جو جملے ہماری زبانوں پر آتے ہیں, یہ اسی بنا پر آتے ہیں کہ میں کس بات کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ میرا مال ہے اور میری مرضی ہے اس میں کہ ٹھیک ہے دوں نہیں دوں. جی آگے. اچھا, اب علم کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی دیکھ لیں, اور اس میں اب آپ لوگ مجھے پک کر کے بتائیں کہ یہاں پر اور اس میں کیا فرق. وہ بھی دو قرآن کی آیتیں تھیں. یہ 49 ہے سورہ عنکبوت, 49 ہے سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت 29, ٹھیک ہے, اس کو پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. سورہ عنکبوت کا نمبر 29. ایک دفعہ میرے خیال ہے ہم یہ والا ٹیسٹ بھی رکھیں گے کہ 1 سے لے کے 114 تک سورتوں کی ترتیب کس کو یاد. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے پیغمبر, تم اس سے قبل یعنی اعلان رسالت سے قبل نہ تلاوت کرتے تھے کتاب میں سے کسی چیز کی, اور نہ تمہارے داہنے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا ہے. ٹھیک ہے نا, رسول کے امی ہونے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے نہ کبھی پڑھا نہ لکھا. اذن لرتاب المبطلون, بے شک یہ جو مبطل ہیں یعنی باطل بنانے والے گڑھنے والے ہیں, یہ ووٹ اس قسم کے ڈاؤٹس ریز کرتے ہیں کہ تم نے یہ کر دیا یہ کر دیا. بل ہوا, لیکن آگے کی بات جو ہے نا بہت ہی عجیب ہے. بل کے ہوا, یہ ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کس کی طرف جا رہا ہے اشارہ؟ ہوا یعنی کتاب قرآن. قرآن کیا ہے؟ آیاتم بینات, روشن آیتیں. کدھر پائی جاتی ہیں؟ فی فدور الذین, لاسٹ ٹائم میں نے صدر اور قلب کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا آپ کے سامنے. فی فدور, تو آیات صدر میں ہیں اور آیات کی حقیقت قلب میں جذب ہوئی بھی. یعنی ان کے وجود کا جو ایٹماسفیئر ہے, صدر میں نے بتایا تھا نا ایٹماسفیئر, یہ ایٹماسفیئر کس چیز سے بنائے؟ آیات بینات سے ایٹماسفیئر بنایا ان کے وجود کا. اوت العلم, یہ اوت العلم کون ہے؟ یہ پہلے مجھے بتائیں یہ بہت بڑی بات ہے یا نہیں, آپ اس کو فیل کر پا رہے ہیں؟ یعنی یہ اوت العلم جو ہیں, اوت العلم کا کیا مطلب ہے؟ جن کو علم دیا گیا ہے, نہ کہ جو عالم بنے ہیں. جن کو علم نہیں, یہاں پر پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جن کو بس خدا یہ بتا رہا ہے, جن کو علم دیا گیا ہے, جن کو علم دیا گیا ہے, تو یہ قرآن جو رسول پہ نازل ہوا ہے جس سے ان کو شک ان کو شک ان کو پرابلم, یہ ان کے سینوں میں اوت العلم کے کس شکل میں پایا جاتا ہے؟ قرآن آیاتم بینات, روشن آیتوں کی شکل میں پایا جاتا. یہاں پر اب اس کو جی جی بالکل ڈفرینس ہے, اور اسی ڈفرینس کے لیے ہی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ علم جو ہے جو کسب کیا جاتا ہے, جو حاصل کیا جاتا ہے, چاہے وہ علم دنیا ہو چاہے علم دین ہو, ٹھیک ہے, دونوں علوم جو کسب کیے جاتے ہیں, ان علوم میں وہ خطرات موجود ہیں جو ہم نے پیچھے دو آیتوں میں پڑھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی انسان علم حاصل کرتا ہے کسبی, چاہے دینی ہو دنیاوی ہو کچھ بھی ہو, علم آخرت ہو علم توحید ہو کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, اس پہ بحث نہیں ہے. یعنی وہ علم جو انسان کے اوپر حقیقت بن کے سامنے آ جائے, چاہے علم دین کیوں نہ ہو. لیکن اگر دو چیزیں اس کے اندر آ گئیں, کون سی دو چیزیں آ گئیں؟ کہ مجھے فضیلت مل رہی ہے میرے علم کی بنا پر, اور دوسری چیز کیا آ گئی؟ کہ الہ کس کو بنا لیا؟ اپنی ہوا کو. یعنی جیسے ہمارے علماء نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ میرا الہ کیا بن گیا, کہ مجھے مجتہد جامع و شرائط بننا ہے, یہ ہوا ہے. یعنی اس مثال کو بھی حضرت اللہ جوادی عاملی نے بیان کیا ہے کہ اگر, کیونکہ زیادہ تر وہ علماء کے اس سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں طالب علموں سے, تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی دیہات یا گاؤں وغیرہ میں ایک عالم ہے, جیسے کہتے ہیں نا وہاں کا مین عالم ہے, ریزیڈنٹ عالم ہے, وہاں کی مسجد کا وہ ہے, اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے آگے پیچھے ہیں, اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اس کے اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک دن کوئی اور دوسرا عالم آتا ہے کہ جس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس کی قابلیت اس سے زیادہ ہے, اور لوگ اس سے کو چھوڑ کے اس کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. اصل پتہ اس وقت چلتا ہے کہ تم کتنے بڑے عالم ہو. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ تم عالم ہو یا کس کی, یعنی یہ کس کی پوجا کر رہے ہو, کس کے ایک الہ تمہارا کون ہے. اور اسی بات کو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ امام خمینی نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ جو پہلی آیت ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. تو انہوں نے کہا اگر اسم رب کے ساتھ انسان نہیں پڑھتا تو ہر چیز شرک ہے, ہر چیز الہاد ہے, حتی علم توحید بھی. علم توحید انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا, یعنی کہ آپ اس کے لیے بہت دلائل آپ کے پاس آ گئے, بڑے آپ اس میں منطق لگا سکتے ہیں, بہت لمبی لمبی تقریریں کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, لیکن اس توحید کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ قلب خدا کے آگے جھکے, بندگی کی کیفیت پیدا ہو. ہر جگہ ایسے ہی, یعنی آپ چاہے دنیاوی علوم کی بات کریں چاہے دینی علوم کی بات کریں, ہر جگہ ایسے ہی. یعنی ظاہر ہے کہ ہم تو ٹیچنگ جو کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ ہم پڑھا ایک ہی بات رہے ہوتے ہیں, لیکن ریسیور جو ٹرانسفر آف نالج ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس ریسیور کی بنیاد پہ. ٹرانسفر آف نالج حقیقتاً ہم تو ایک چیز سامنے رکھ رہے ہیں, تو ہر جگہ ایسا ہی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات ہے, رسول خدا نے جتنے بھی آپ کے گرد اصحاب تھے کیا سب کو حقائق نہیں تعلیم کیے تھے؟ سب کو ہی کیے تھے نا, یا کسی کو کم کسی کو زیادہ, ایسا تو نہیں تھا نا. لیکن اس میں کیا ایسی بات تھی کہ امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے ایک باب علم میرے لیے کھولا اور میں نے ایک دروازے سے ہزار دروازے کھول لیے؟ تو لیاقت قابل کی بات ہے نا اس میں اصل میں. تو وہ ایک دروازہ تو رسول خدا سب کے لیے کھول رہے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر اسی پر آئیں کہ وہ اس کو بار بار ریکال کریں. ہم نے کیا کہا تھا علم کیسے حاصل ہوتا ہے, یاد ہے آپ کو دو تین باتیں, آیات خدا میں غور و فکر کرنے سے, انہیں زندگی میں غور و فکر, خشیت اور تقوی. یہ چیزیں اگر انسان کو نصیب نہیں ہیں تو پھر علم تو ہر جگہ یہی. یعنی اگر مثال کے طور پر کہ ابھی جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں میں بالکل کلیئر ایک بات کر رہا ہوں, اگر آپ کے دل میرے دل سے کسی طریقے سے ملے ہوئے ہیں, آپ میرے لفظوں سے بہت زیادہ سیکھ کر جائیں گے. یعنی اگر ہم نے آپس میں کوئی رشتہ مودت یا ولایت قائم کر لیا ہے تو جتنے میرے الفاظ کے اندر معانی, یہ الفاظ کا جو میٹر ہے نا, آپ اس سے بہت زیادہ رسی. اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. ولایت اور کس بات کو کہتے ہیں؟ ولایت حقیقی کا مطلب ہی یہی ہے, تقرب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے دلوں کو اتنا قریب کر لیا, اور یہ قریب کرنا کوئی باتیں کرنے سے تھوڑی ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ ایک پروسیس ہوتا ہے نا. یعنی کہ میں اور آپ ایک چیز چاہیں گے, میں اور آپ ایک رستے پہ قدم رکھیں گے, میں اور آپ ایک راہ کو طے کریں گے, تو ہمارے درمیان ایک رشتہ ولایت قائم ہوگا, ٹھیک ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ اس چیز کو میں نے بھی بہت زیادہ محسوس کیا ہے, الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہمارا کیا ظاہراً رشتہ ہے علامہ طباطبائی سے یا امام خمینی سے یا آیت اللہ جوادی عملی سے. ہم نے نہ کبھی شکل دیکھی ہے, نہ بات کی ہے, نہ کچھ کیا, لیکن ہم ان کا نام اور ذکر اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا بڑا کوئی قریبی تعلق ہے ان سے. اور کیوں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے وہ رحمت ہمارے اوپر ہم پر عطا کی ہے, وہ رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے یا جو کچھ ان کے دل میں تھا نا, ہمارے قلوب بھی کچھ نہ کچھ اس کو ریسیو کر پا رہے ہیں. یعنی یہ ایک غیبی نظام ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے اب بات ادھر ادھر ہو جائے گی. صرف ایک جملہ کہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی پہلے بھی کہ مجھے جو آئمہ علیہ السلام کے حوالے سے جو موسٹ اسٹرائکنگ فیچر جو لگنا شروع ہوا تھا ان دا بگننگ آف مائی لائف, وہ یہ لگنا شروع ہوا تھا کہ اگر مثال کے طور پر امام سجاد علیہ السلام کی کوئی دعا ہے, وہ دعا 1250-1300 سال پہلے کسی حجرے میں پڑی گئی ہے, وہ میرے اوپر اتنا اثر کیسے کر رہی ہے؟ مطلب کسی بھی بات کو سن کر آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس یہ جو چیز ہے نا, یہ جو ٹرانسفر ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور حقیقتاً علم کے ٹرانسفر کے ذریعہ یہی الفاظ نہیں ہیں. بعد میں انشاءاللہ آپ اس محفوظ رکھیں, کیونکہ پھر ٹھیک ہے. اچھا, یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے, اس کے بعد اور اس میں ہمارا جو مین اسپیکٹ ہے, یہ بھی آیت بہت بہت ہی عجیب ہے. مجادلہ 58, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, یرفع اللہ یہاں پر, یہاں سے اٹھاتا ہے خدا, بلند کرتا ہے, ٹھیک ہے. خدا اب وہاں ان کو کیا کہا تھا, ایک علم والے کون سے تھے؟ سورہ جاسیہ کی آیت میں کیا تھا, ایک علم والے کون سے تھے؟ جنہیں ان کے علم کی بنیاد پر خدا گمراہ کر رہا تھا, ایک علم والے وہ بھی تھے, ٹھیک ہے. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس میں اب دینی اور دنیاوی کو فرق نہیں کی جائے گا, یہ ہر قسم کے علم پر اپلائی ہوتا ہے یہ والی بات. یہاں کیا بات ہو رہی ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ سب سے پہلے کس کو بلند کرتا ہے, کس کو اوپر اٹھاتا ہے؟ جو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائیں. والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ لوگ اوتوا العلم یعنی کون؟ جن کو علم دیا گیا ہے, وہ کیا ہے؟ بلکہ اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے, اب وہی ہے کہ اس میں اگر عربی بیچ میں آ جائے تو ظاہر آپ کو بیچ میں کوئی ڈالنا پڑے گا, ورنہ اگر ظاہری اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خود درجات ہیں. لیکن اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے لیے درجات, ٹھیک ہے. لیکن یہاں لہم نہیں ہے, جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے لیے درجات کا ظاہراً ورڈ نہیں ہے. جیسے سورہ واقعہ کے اینڈ میں, سورہ واقعہ کے اینڈ میں بھی ایسا ہی ہے, والسابقون السابقون والی جو بات ہے کہ اس میں کہ جو سابقون و مقربون ہیں, فروحم و ریحانم و جنت نعیم, وہ خود روح اور ریحان و جنت نعیم, ظاہراً ترجمہ یہ. تو اب اس کو کنکلوڈ کریں تو بیسیکلی ہمیں کس چیز کے پیچھے جانا چاہیے؟ اب علم کے لیے ہماری اپروچ وہ ایک بات ٹھیک ہے, جو ہم نے اس میں صراط مستقیم کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ کنیکشن ضروری ہے, ان سے اٹیچمنٹ ضروری ہے, نہ کہ فقط فالوورشپ ظاہری. لیکن یہاں پر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کو کس کے پیچھے جانا چاہیے, اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کو علم عطا ہو. اوت العلم والی کیٹیگری میں نہ آئیں, نہ کہ عالم بنیں. آئی بات سمجھ میں؟ اوت العلم یعنی علم عطا ہو. بالکل وہی عنوان بصری میں بھی یہ حدیث میں یہی جملہ ہے کہ علم و نور, علم ایک نور ہے, اور اللہ جس قلب کو اس لائق دیکھتا ہے اس میں اس نور کو رکھ دیتا ہے. تو علم کے حوالے سے مین دعا اور اپروچ کیا ہونی چاہیے ہماری لائف میں؟ یہ نہیں کہ عالم ہو جاؤں عالم ہو جاؤں عالم ہو جاؤں. موسٹ پروبیبلی کیا ہو جائے گا؟ وہ علم بت بن جائے گا. ان دا اینڈ وہی الہہ ہوا والی بات ہو جائے گی, وہ انما اوتیتہ علی علم عندی ہو جائے گا. اور یہ چیز ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے, مطلب مجھے نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے نہ مثال دینے کی ضرورت ہے, یہ سب کچھ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں دینی دنیاوی دونوں جگہوں پہ. کہ علم کا نور انسان کی ذات کو جس طریقے سے روشن کرتا ہے, اس میں خشیت لاتا ہے, اس میں عقل والی حالت پیدا کرتا ہے, وہ آپ کو بہت تھوڑے سے لوگوں میں نظر آتی ہے. زیادہ تر افراد میں کیا ہے کہ علم کے نتیجے میں, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا کہ عالم جو ہے, اور اس بارے میں ہمارے پاس بہت روایات ہیں, بہت روایات ہیں کہ آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ہماری غیبت میں کون ہیں؟ یتیم ہیں, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے ظاہراً. وہ حضرات, وہ فقہا, فقیہ کا لفظ بہت زیادہ ہے, وہ فقہا جو ہمارے یتیموں کی پرورش کرتے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کو بھیڑیوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیتے, ان کو کھائیوں میں نہیں گڑھوں میں نہیں گرنے دیتے. انہیں آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں کتنے کتنے جہاد کرنے والے, اپنے خون میں غلطہ ہونے والے, ان سب سے زیادہ ان کی فضیلت. بہت روایتیں ہمارے پاس بات کی, ٹھیک ہے. تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہ شخص کرے گا, یہ کام وہ انسان کرے گا جو اپنے علم کی بنا پر یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا علم ہے, یہ میرا کمال ہے, اس کی بنا پر مجھے عزت و شرف حاصل ہونا چاہیے, یا یہ کہ علم کی وجہ سے کسی اور شے کو حاصل کرنا چاہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے آگے بھی چیزیں ہیں, لیکن میں اب ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے بات آج کی حد تک ہم ختم کرتے ہیں. اسی سے ریلیونٹ جو ہمارے وہی بندگی اور عبادت والے اس سے بھی کنیکٹڈ ہے, کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم جو ہر انسان کے لیے واجب ہے, یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یہ والا جو علم ہے یہ کون سا علم ہے جو واجب ہے ہر مسلمان اور ہر مسلمان مرد اور عورت پہ جس کا حصول؟ جی, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جو واجب ہے؟ جی, حلال حرام, یعنی اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کریں, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. فریضۃ عادلۃ سنۃ قائمۃ, تو یعنی کہ جو آیات محکمات ہیں وہ عقائد ہیں, اور فریضۃ عادلۃ ہے وہ اخلاق حسنہ ہیں, اور سنۃ قائمۃ یعنی جو احکامات شریعت ہیں. اچھا, اس میں بھی جو بات کہی جاتی ہے کہ جو اہم ترین کام, یعنی جس علم میں انسان کو زیادہ مشغول ہونا ہے, اب یہاں اس کو غور سے سنیے گا, کہ ہم کہتے ہیں خدا اور آخرت, ٹھیک ہے. خدا اور آخرت ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ حقائق غیبیاں ہیں, عام انسان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, حقائق غیبی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, حقائق غیبی ہونے کے حوالے سے اگر آپ اس کا علم حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی آپ کو بیونڈ دا آبویس جانا پڑے گا, جس کو کہتے ہیں علمی زبان میں مکاشفہ, یعنی جو سامنے ظاہری چیزوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ پھاڑیں گے, اس کو کشف کریں گے, اس کے بیونڈ جائیں گے, اس کی تہ میں جائیں گے, گہرائی میں جائیں گے, تو آپ کو توحید اور آخرت کا علم, اور اسی وجہ سے یعنی کہ جو ہمارے جتنے بھی عرفا ہیں یا فلاسفہ یا حکماء ہیں ان کا مین ایمفیسس کس چیز پر ہے؟ علم توحید پر ہے یا علم آخرت پر ہے؟ لیکن اس کے ان کے کاموں کو پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آلموسٹ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ پوری اسلامک ورلڈ میں اگر لے لیں تو 1% لوگ بھی نہیں ہیں مسلمان اور مومنین کہ جو اس علم کا مطالعہ کرتے ہوں, کہ جو انہوں نے توحید اور آخرت کے حوالے سے جو ریسرچ جنریٹ کی ہے اکراس دا سینچریز. تو عقائد کی بنا پر ہمیں کیا ہونا چاہیے, یعنی جو عقائد اور علوم ہیں ان میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کہا نا تین علوم ہیں, تو اب ہم ایک ایک کر کے علوم کا جائزہ لیتے ہیں. کہ اب پہلا جو ہمارا علم ہے آیات محکمات کا یا توحید اور آخرت کا, وہاں ہمارے پاس پرابلم یہ ہے یا نہیں بتائیں؟ اور اسی وجہ سے ہم توحید آخرت بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں, اور آخر میں تھوڑا سا چند فیو پرسنٹ شاید ابزارب ہوتا ہے تو ہوتا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ جو ایک لحاظ سے ریسپانسبلٹی ہے کشف کی, یعنی ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر حقیقت کو دیکھو, تب واقعاً توحید اور آخرت کا علم حاصل ہوگا. اس کی کیپیبلٹی زیادہ تر انسانوں میں نہیں ہے, زیادہ تر انسانوں میں نہیں. یہاں ڈیولپ کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں. تو یہاں پر کتنا علم کافی رکھا گیا ہے, کتنا علم کافی رکھا گیا ہے کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ خدا ہے, ایک ہستی ہے, رب ہے, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اس حد تک آپ اس بات کو سمجھ لیں, دیکھ لیں, اور جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں, ٹھیک ہے, یہ عقائد کے حوالے سے. اسی طریقے سے جب اخلاق حسنہ اور سنت قائمہ یہ دونوں مل کر ایک امبریلا کے انڈر میں آتے ہیں, اور اس امبریلا کا نام ہے حلال و حرام خدائی یا حلال و حرام محمدی. ٹھیک ہے, اس بات کو غور سے سمجھیے گا کہ جب ہم حلال و حرام کی بات کرتے ہیں تو حلال و حرام سے ہماری مراد خالی فقہی والے باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر نماز کس چیز سے باطل ہوتی ہے, روزہ کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے, یا حج میں اگر آپ جائیں تو کن چیزوں سے حج باطل ہو جائے گا, حج میں کیا نہیں کر, ہم صرف اس کو حلال و حرام سمجھتے ہیں. لیکن اخلاق حسنہ اور یہ سنت قائمہ یہ دونوں مل کر ایک ہیڈنگ کے اندر میں آتی ہیں جس کا نام ہے حلال و حرام. اور جب بھی امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان یا ہر مومن یا ہر شیعہ پر حلال و حرام کا علم واجب ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی اب توضیح المسائل پڑھنا شروع ہو جائیں. ارے بس سمجھ میں, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نماز کے حوالے سے کہ سورۃ المعون میں اگر آپ پڑھتے ہیں آخر میں تو نماز کے لیے کیا ہے, فوائل للمفلین, نمازیوں کے لیے جہنم ہے. کیوں جہنم ہے نمازیوں کے لیے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں, نمازی ہوتے ہوئے نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک ہے, الذین ہم یراؤن, اور وہ لوگ جو ریاکار ہیں. اب یہ مسائل اور معاملات یہ توضیح المسائل میں تو نہیں ہیں, نماز میں غفلت کے مسائل, ریاکاری کے مسائل, یہ کہاں پر ڈیل ہوتے ہیں؟ اخلاق کے لیول پر ڈیل ہوتے ہیں. اللہ کن لوگوں کو نجات یافتہ قرار دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, ان مومنین نے فلاح پائی بے شک کہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں, یعنی ان کے دل نمازوں میں خدا کے آگے جھکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق حسن ہے. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے, مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے اور دلاتے, یہ اخلاق حسن ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو جب بھی یعنی کہ وہ والا جو علم ہے آیات محکمات والا, وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, ہر ایک اس کا مکلف نہیں ہو سکتا اتنی آسانی سے, ڈیفیکلٹ ہے. اس لیے وہ تکلیف اتنی زیادہ سب پہ رکھی بھی نہیں گئی ہے. یعنی سب کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم علامہ تبا تبائی یا ملا صدرہ بن جاؤ اور اس درجے کا علم حاصل کر لو, یہ نہیں ہے. اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تم الہ کو سمجھ رہے ہو, حقیقت کو جانتے ہو, اس ہستی کو, اس کے آگے عبد ہو, جھکے ہوئے ہو, یعنی جیسے میں نے کہا کہ جو سورہ حمد کے مطالب ہیں, تقریباً اتنا ایمان اگر انسان حاصل کر لے, اتنا فہم و فراست ڈیولپ کر لے جو سورہ حمد کے مطالب ہیں, تو اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں اور سورہ حشر کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کے لیے ہیں. سورہ اخلاص سب کے لیے نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا اس بات کا علم رکھتا تھا کہ دور آخر میں ایسی اقوام پیدا ہوں گی کہ جو گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی, اقوام متعمقون, جو عمق میں گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی, ان کے لیے خدا نے سورہ اخلاص اور سورہ حدید کی ابتدائی چھ آیتیں نازل کی. یہ بات آپ کو واضح ہو رہی ہے نا؟ انہیں میں آپ کو جس جگہ پہ لانا چاہ رہا ہوں نا, کہ آپ کے سامنے اپنی زندگی کی ایک بہت کلیئر پکچر آ جائے ہر اعتبار سے. میری پوری جو ایفرٹ ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ آپ کو اپنی لائف گزارنے میں بالکل کسی دقت دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے, آپ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ بیسیکلی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری اصل تکلیف کیا ہے, حلال و حرام ہے. لیکن حلال و حرام خالی توزیع المسائل نہیں ہے, توزیع المسائل کی باری کافی بعد میں آتی ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک لحاظ سے بگننگ میں بھی آتی ہے اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک پورا امبریلا ہے, اس کے اوپر ایک پورا سپر سیٹ ہے. اگر ہم وہ نہیں کر رہے, مثلا یہ کہ اگر ہم نماز کے تمام ان باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جو توزیع میں لکھے ہوئے, لیکن ہم نماز کی حالت میں اپنے غافل قلب کی غفلت کا علاج نہیں کر رہے, اگر ہم نماز کی حالت میں اس بات پر متوجہ نہیں ہیں کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ بتائیں ریاکاری کیسے ہوتی ہے نماز میں؟ ریاکاری کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نہیں, لیکن کیسے ہم کیسے پک کریں گے کہ مجھ میں ریاکاری نہیں ہے؟
جب کوئی ویریشن نہیں ہو آپ کی نماز میں, چاہے آپ اکیلے تنہائی میں پڑھ رہے ہو
یا, یعنی اس میں جو ریاکاری کی سب سے بڑی علامت ہے کہ جب لوگوں کے سامنے پڑھی جائے نماز ادا کی جائے تو بڑے خضوع و خشوع سے ہو, اور جب تنہائی میں ہو تو دو منٹ میں صاف. یعنی کہ جس کو آئمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے پرندہ ٹھونگے مارتا ہے زمین پہ, کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے پرندہ زمین سے دانہ چکتا ہے. میں وہی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حلال و حرام جو قرآن اور اہل بیت نے جس سینس میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ سینس بالکل ڈیفرنٹ ہے. کہ آپ اگر مثال کے طور پر عبادات کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جیسے اگر ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں, ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں, تو ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وضو ایسے کر لو, قبلے کی طرف ایسے کھڑے ہو جاؤ, یوں کر لو, یوں کر لو. ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو بھی یہ اپنے بچوں کو یہ بات تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے, کم از کم اتنا ہی سکھاتے ہیں کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہو یا پڑھ رہی ہو تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظریں تمہارے اوپر ہیں, خدا تمہارے سامنے, تم خدا کے سامنے ہو. یہ بات ہم کبھی کرتے ہیں؟ یا اس بات کو ہم اپنے اولاد کو, بچوں کو کبھی سکھاتے ہیں کہ تم زندگی میں جو بھی کام کرو اس کے اندر ہمیشہ آنیسٹی اور ٹروتھفلنس ہونے چاہیے, دھوکا نہیں دو, بےمانی نہیں کرو, فریب نہیں کرو. یعنی یہ ہے نا, اور انشاءاللہ آگے آیتیں, ظاہر ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا تو میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگلی دفعہ, لیکن اس چیز کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیے گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل درست ہے کہ دین کی اصل تکلیف جو ہے وہ حلال و حرام جاننے میں ہے, اس پر عمل کرنے میں ہے, اس کو فالو کرنے میں, لیکن حلال و حرام کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. اور جو حلال و حرام کا سرکل ہم نے بنایا ہے اس سے باہر والا سرکل اس سے کہیں زیادہ اہم ہے, اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا قلب متوجہ ہے یا نہیں ہے, خشوع ہے یا نہیں ہے, طہارت قلب طہارت نفس ہے یا نہیں ہے. اور کیا چلے, ایک بات چھوٹی سی اور پوچھ لوں آپ سے کہ جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے, روزے کے اندر کیا واجب ہے؟ روزے کا واجب کیا ہے, یا روزے کا آؤٹ کم, روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ پر کیا واجب ہے کہ کس چیز کو اچیو کرنے کی ایفرٹ کریں؟ تقوی کو ایفرٹ کرنے کی, اچیو کرنے کی ایفرٹ کریں, ٹھیک ہے؟ جب آپ مثال کے طور پر مالی عبادات کر رہے ہیں تو آپ پر کیا واجب ہے کہ آپ کیا کریں؟ مالی عبادات کا مطلب یہی ہے کہ آپ نوٹ گنیں گے, اچھا یہ 1/5 اتنا ہو گیا, یہ 1/40 اتنا ہو گیا, یہ حساب یہ اس کو دے دو, بس ختم. مالی عبادات میں کیا واجب ہے؟ یعنی وہی اخلاق حسنہ کے حوالے سے جو بات آ رہی, کیا واجب ہے مالی عبادات میں؟ مال کی محبت دل سے نکلے. اگر جتنا مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ مال کی محبت دل میں بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کوئی عبادت انجام نہیں.